بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكملة لما سبق فقه أسماء الله الحسنى القیوم اللہ عز الجلال کے خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس مالک الملک کو پکارو آپ کا اسم مبارک القیوم ہے جس کے متعلق چند باتیں ہم نے سنی اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ نام قرآن مجید میں تین جگہ استعمال ہوا ہے القیوم کے متعلق ہم نے معانی کو واضح کرتے ہوئے ایک بات لکھوائی تھی کہ یہ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو قیم سے ہے جس کا مطلب ہے دیمومۃ القیام ہمیشہ قائم رہنے والا تو اللہ عز الجلال کا جو اسم مبارک قیوم ہے اس میں دوام اور ہمیشگی موجود ہے اگرچہ کچھ چیزیں قائم ہوتی ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے اور ہیں بھی مخلوق معنی کو واضح کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ قیوم سید کے معنی میں بھی ہے مدبر کے معنی میں بھی ہے محافظ کے معنی میں بھی ہے لکھا تھا قیومیت میں سرداری صرف اللہ کی ہے پوری کائنات کی تدبیر کو ہاتھ میں لے رکھا ہے تصرف کرنے والی ذات وہ قیوم ہے پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا اگر ہے تو وہ ہے جس کی صفت قیوم ہے جس کا نام قیوم ہے پانچواں معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قیوم اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز قائم ہو ہی نہ سکے تو ہر چیز کو سہارا ہے قائم ہونے کے لیے تو کس کا سہارا ہے اللہ کی ذات ہم نے ان پانچ معانی کے بعد دو چیزوں کا اضافہ کیا تھا قیوم کا معنی یہ ہے کہ جو خود بخود قائم ہو اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو اور یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی صفات عظیم ہیں جو مخلوق سے عالی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور قیوم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ذات وہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آسمان و زمین کا نظام قائم ہے اس لیے نظام قائم ہے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے جو قیوم ہے اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے والا کون ہے ان صلاحیتوں میں ان کا قیام بھی ہے تو مخلوق کے قیام کی صفت کا مالک کون ہوا اللہ عز وجل اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے هو القائم بنفسه المقیم لغیره وہ خود بخود قائم ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز قائم ہے اس مبارک نام کے ثمرات کیا ظاہر ہوتے ہیں نمبر ایک انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کا قیام اگر ہوگا تو اس کے حکم سے ہوگا جو قیوم ہے کیونکہ ہر چیز قائم ہونے کے لیے اس کے امر کی محتاج ہے اس قیوم کے فیصلے کی محتاج ہے دوسرا یہ یقین پیدا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ جب قائم اس کے حکم سے کوئی چیز ہونی ہے تو پھر اس کے سامنے گرا جائے پھر کسی چیز کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہ کیا جائے اس کے سہارے پہ اعتماد کیا جائے تیسرا یہ یقین پیدا ہوتا ہے جب انسان کا ایمان بن جاتا ہے کہ اللہ عز الجلال کے سوا جتنی بھی کائنات ہے اس کا مدبر وہی قیوم ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں بنائی اس نے اس لیے چوتھا یقین یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز کی ہر اچھائی کی نسبت قیوم کی طرف کی جائے جس نے قائم کی ہے انسان کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. پانچواں یہ یقین پیدا ہونا شاعر ہوتا ہے کہ جب کمال قیومیت اللہ کو ہی حاصل ہے, جس کو کبھی بھی فطور نہیں آئے گا, کبھی قیومیت میں فرق نہیں آئے گا, تو دنیا کی ہر چیز جو قائم نظر آتی ہے ایک نہ ایک دن یہ فنا ہو جائے گی. اس لیے چھٹا یقین یہ ہونا چاہیے, پھر اس پر کلی اعتماد نہ کیا جائے, یہ کسی وقت بھی اضمحلال کا شکار ہو سکتی ہے, پارا پارا ہو سکتی ہے. توکل اس ذات پہ کیا جائے جس کی صفت قیومیت ہے, جس کا نام قیوم ہے. قرآن مجید میں تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دو ناموں کو اکٹھا ذکر کیا ہے, الحی القیوم. اور حی کا نام یہ تمام صفات کمال کو جمع کرنے والا نام ہے. بقا اللہ کو ہی ہے, دوام بھی اللہ کو ہی ہے, نقص ہو نہیں سکتا. عدم سے وجود یہ مخلوق کا کام ہے, خالق تو دوسروں کو پیدا کرنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, صحیح مسلم 1921, یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت آپ کے پاس کون سی ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. فقال یا ابا المنذر, پھر اللہ کے رسول نے وہی کچھ فرمایا, میں نے وہی فرمایا, قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فضرب فی صدری, اللہ کے رسول نے میرے سینے پہ تھپکی لگائی. وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر, ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو. تو اللہ کے ناموں کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ مبارک باد کا مستحق ہوتا ہے. الحی القیوم, اگر تمام اسماء حسنہ کو جمع کیا جائے تو ان کا مدار یہ دو نام ہی ہیں. لوٹ لوٹ کے آئیں گے ہر معنی ہر نام, تو اللہ ذوالجلال کے ان دو ناموں کی طرف, الحی القیوم. سنن النسائی کی روایت ہے 1300, انس بن مالک فرماتے ہیں, کنت مع رسول اللہ جالسا, میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ورجل قائم يصلي, اور ایک آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا. فلما ركع وسجد, جب اس نے رکوع کیا اور سجدہ کیا, وتشهد دعا, تشہد میں بیٹھا اور اس نے دعا کی, اور دعا میں اس نے یہ کہا, اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا, تدرون بما دعا, جانتے ہو اس نے کس کے ساتھ دعا کی ہے؟ قال اللہ ورسول اعلم, اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. قال والذی نفسی بیدی لقد دعا اللہ باسمہ العظیم, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے اللہ کے عظیم نام سے اللہ کو پکارا ہے. الذي اذا دعى به اجاب واذا سئل به اعطى, یہ ایسے نام سے اللہ کو پکارا ہے جس نام سے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے, مانگا جائے تو عطا کرتا ہے. عمل اليوم والليلة, یہ کتاب ہے امام نسائی کی, اس کی روایت ہے 612, سیدنا انس فرماتے ہیں, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم, آپ دعا ہی یہ کیا کرتے, يا حي يا قيوم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الکلم الطیب کی روایت ہے 118. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به، تم میری وصیت کو کیوں نہیں سنتی؟ ان تقولي، تم کہا کرو، اذا اصبحتي واذا امسيتي، جب صبح کرو جب شام کرو. وصیت کس بات کی؟ یا حی یا قیوم برحمتك استغیث، اصلح لي شأني كله ولا تکلنی الى نفسی طرف عین. اے صدا زندہ رہنے والے، اے قیوم، میں تیری رحمت سے تجھ سے طلب کرتی ہوں، میرے ہر کام سیدھے کر دے اور مجھے میرے حوالے نہ کرنا آنکھ جھپکنے کے برابر. سنن ابی داود کی روایت ہے 1517، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف. جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا ہو، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے. ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بعض عمل صالح کی وجہ سے کبیرہ گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. کس طرح یہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے؟ اب یہ اس کا ایسا عمل ہے جس میں کسی کا مال نہیں اس نے چھینا، کسی نے اس کی جان نہیں لی، تو یہ اسی کے متعلق ہے. تو نیک عمل کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگلا نام ہم نے شروع کیا تھا الشافی، اس کے متعلق چند باتیں ہم نے پیش کی تھی کہ شافی کی صفت جو ہے شفا دینا، یہ کس کا کام ہے. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسباب الشفا کون کون سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں، اور الشافی جو اللہ عز وجلال کا پیارا نام ہے، ان باتوں اور ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے چار قسم کے ضروری نوٹ لکھیے. نمبر ایک، انسانی ایمان پہ آثار کیا مرتب ہوتے ہیں؟ پہلا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جب شافی کی صفت اللہ ہی کی ہے تو جتنی بھی بیماری ہو جائے اس کا رجوع ہوتا ہے تو کس کی طرف؟ یقین بنتا ہے تو کس پر؟ تو پھر اس یقین کے بعد اسے خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں 1:7، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے میرے محبوب، تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اور اگر خیر اللہ عطا کرنا چاہیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. دوسرا نوٹ، اگر شافی وہ ہے تو اس کی صفت فعال لما یرید بھی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کو نازل کرنے والا بھی ہے، تو وہ شافی کبھی شفا لیٹ بھی کر سکتا ہے. اور جب جسمانی شفا لیٹ کرتا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس وقت روحانی شفا ساتھ ساتھ پوری دے دیتا ہے. اور اس لیے تاخیر وسو کا جسمانی شفا کی ہوتی ہے، لتنقیت المؤمن وتزکیته وتمحیصه، اللہ مومن کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطايا، جب بھی کسی مسلمان کو تھکاوٹ پہنچے، بیماری آئے، فکر لاحق ہو، غم آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چھپ جائے، تو مالک الملک اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال کے اس نام پہ یقین آئے تو پھر اللہ کے فیصلوں اور تقدیر پہ راضی ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا نوٹ، اللہ عز و جلال کے اس نام پر یقین آئے تو پھر بندہ مایوسی کے سمندر سے باہر آ جاتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے میرے بارے میں وہ زیادہ اچھا ہے اس فیصلے سے جو میں اپنے بارے میں سوچ بیٹھا ہوں۔ اور یہی کام انبیاء نے کیا، جب ان کو کوئی تکلیف آتی تو صبر اور اجر دونوں چیزوں کو لینا چاہتے اور خاموش رہتے، واویلا نہیں کرتے تھے۔ چوتھا نوٹ، یقین جب یہ پیدا ہو جائے کہ شافی کی صفت اللہ عز و جلال کی ہے، تو پھر اس نے شفا ضرور دنیا میں اتاری ہے، اس کی تلاش ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5678، ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء، کوئی ایسی بیماری نہیں جو اللہ نے اتاری ہے اس کی شفا نہ اتاری ہو۔ اگر شفا اتاری ہے تو اس شفا کی تلاش کرنا، اس کے اسباب کو ڈھونڈنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی ہے، ما من داء الا وقد انزل له دواء، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا اللہ نے علاج نہ اتارا ہو۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو محنت کوشش کرتا ہے وہ علاج اور دوائی جان لیتا ہے، جو نہیں کوشش کرتا جاہل رہتا ہے، محروم رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ ڈاکٹرز اپنی کوشش کرتے ہیں، مریض کو اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شفا کی اسباب آپ نے سن لیے، علاجات آپ نے سن لیے، جس کو شریعت نے علاج کنسیڈر کیا ہے۔ اور کوشش سے مراد جس چیز کا علاج کرنا ہے اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش، ان اسباب کے مطابق اس کے علاج جاننے کی کوشش۔ یہ کوشش نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ چیک کرو کہ کیا بیماری ہے اور 8-10 رنگ کی گولیاں اکٹھی دے دو اور ذہن میں ہو کوئی تو اثر کرے گی نا، اور پتہ تب چلے جب وہ ویرانے میں جا کے گھر بنا کے سو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کینسر کی بیماری آئی ہے۔ عیون الاخبار کی کتاب لکھتی ہے، اور آج سے 700 سال پہلے کی بات، کہ اس بیماری کا آغاز بینگن کی سبزی سے ہوتا ہے اور ہوا، اور اس وقت بھی یہ بیماری عام تھی اور اس کا علاج کیا گیا۔ یہ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن عربوں کے ہاں اس لیے معروف ہے، من ارزل المأکولات، کھانے کے اندر سب سے ارزل، سب سے گھٹیا جو سبزی شمار کی جاتی ہے عربوں کے ہاں، وہ بینگن شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ ہیں وہ لوگ، آج کل جس قدر اس کی ڈشز بناتے ہیں، یہ فلاں نے ریسپی بیان کی اور یہ فلاں نے کی ہے، لیکن اس کے استعمالات میں جب انسان آگ پہ اس کو زیادہ رکھتا ہے، اور خصوصاً ایسی چیزوں میں جن چیزوں کے اثرات اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ سرطان کی کیفیت اختیار کر جاتا. اور اس دور میں بھی علاج کیا گیا تین چیزوں سے جو آج بھی یاد رکھنے والی ہیں. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تین کا کریٹ لایا گیا, طبق. تین سمجھتے ہیں, والتین والزیتون, انجیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا پھل آ گیا. روایات کی یہ الفاظ ہیں اور حکماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ حضرت جلال نے اس میں 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہے. دوسرا علاج جس کو آج بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اللہ حضرت جلال نے چھلکوں سمیت بادامو کے اندر اس کا علاج رکھا ہے. تیسرا علاج خلو المائدہ, روزہ رکھنا, یہ اس کا علاج ہے. جب انسان کا سٹمک خالی ہوتا ہے تو جس جگہ یہ بیماری شروع ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دفاعی نظام رکھا ہے کہ وہ بیماری ہی بیماری کو کھا جاتی ہے اور انسان بیماری سے خالی ہو جاتا ہے. اسماء اللہ الحسنی, الخالق, الخلاق. ایک ضروری بات جو رہ گئی شفا کے حوالے سے, صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے سے ٹھنڈا پانی لے کے, کنویں سے ٹھنڈا پانی لے کے دودھ میں ملا کے پیا کرتے, جس کو آپ کیا کہتے ہیں آج کل. اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ آرام سے صحیح بخاری کی روایت ڈھونڈیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیں جو کچی لسی بیچتے ہیں اور کہیں کہ دودھ میں پانی ملانا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چیز استعمال کرتے تھے اس کے طبیعتوں میں بہت ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آج حیرانگی کی بات ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ سخت انسان کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو, ایک چمچ دودھ ڈالیں اتنے پانی میں جتنا آپ پینا چاہتے ہیں اور پی لیں, آپ کی کیفیت سر درد دور ہو جائے گی. اور اس لیے اس روایت میں یہ ہے کہ برتن میں پہلے پانی ڈالتے, اوپر سے اونٹنی کا دودھ ڈالتے. الخالق, الخلاق, ان دو ناموں کو پڑھتے یا پڑھاتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے, خود بھی اور مسلمانوں کو بھی ان دو ناموں کے معنی سے واقف کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. دوسری نیت, خود بھی یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ اللہ عز الجلال کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے, اور آج تک جو بھی پیدا ہوا ہے یہ اسی کی مخلوق ہے. تیسری یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عز الجلال کی قدرت سے انسان واقف ہو کہ انسان کو بھی کتنے طریقوں سے اس نے پیدا کیا, مٹی, پانی اور کھنکھنانے والی مٹی, کس قدر علقہ, مضغہ, اور پھر روحوں کی مخلقہ, غیر مخلقہ, یہ سارے کے سارے درجات, ان کو جانتا بھی اللہ ہے اور بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے. اس نیت سے انسان کو یہ نام پڑھنا چاہیے کہ اللہ عز الجلال ہی ہیں جس نے پہلا انسان بنایا, اور اللہ عز الجلال ہی ہیں جو دنیا میں آخری انسان بنائیں گے. پانچویں نیت, جب اللہ عز الجلال ہی خالق ہیں تو تخلیق کا دعویٰ کرنے والے وہ خود مخلوق ہیں, تو کبھی ان پہ اعتبار نہ کیا جائے, اعتماد صرف اللہ عز الجلال کی ذات پر ہو. جب یہ بات سمجھ آئی کہ خالق بھی وہ ہے, وہ خلاق بھی ہے جس کو دو مرتبہ قرآن میں بیان کیا گیا اور خالق کو ایک مرتبہ. خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دو شکلوں میں قرآن میں بیان کیا ہے, 11 مرتبہ الخالق اور الخالقین ایک مرتبہ, خلاق دو مرتبہ. اس نیت سے اس نام کو پڑھنا چاہیے کہ جب وہ میرا خالق ہے تو میری تخلیق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں, اس پر اعتماد کروں, اس کے سامنے اپنی پکار رکھوں. جب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا خالق ہے تو پھر میری تخلیق کے تقاضوں کو سمجھایا بھی ہے تو اس نے ان تقاضوں کو میں سمجھوں کہ میرے مقاصد تخلیق کیا ہیں، جو وہ بیان کرے گا وہی مقاصد ہوں گے، میں خود سوچ کے کشید کر کے اپنے تقاضے خود نہیں گھڑ سکتا۔ جب مجھے یقین ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں تو پھر مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہونا ہوگا، خالق کے، کہ جو چیز بناتا ہے اس میں تصرف کرنے کا کلی مجاز ہوا کرتا ہے۔ جب مجھے یہ معنی کا پتہ چل جائے کہ خالق و خلاق وہی ہے، تو میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو نہ اتنی عزت دے سکوں گا، نہ اتنا احترام اور محبت دوں گا، کیونکہ ہر عزت احترام اور محبت کے لائق تو خالق و خلاق ہے۔ جب خالق اور خلاق وہ ہے تو اللہ عز وجلال کے اس نام کے معنی کو سمجھنے کے بعد میں کوئی ایسا نام مخلوق میں سے نہیں دوں گا جو اس نام کے معنی کے مشابہ ہوگا، جس کی ذات اور ناموں میں شرک ہو جائے گا، میں صرف اس کے لائق سمجھوں گا تو خالق و خلاق کو ہی سمجھوں گا۔ اگر خالق و خلاق کا معنی سمجھا گیا ہے تو خالق پیدا کرنے والا، خلاق بہت زیادہ پیدا کرنے والا، تو جو مجھے عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے وہ مجھے ایک مرتبہ مارنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی وہ قادر و خالق ہے۔ عربی زبان میں الخالق، اس کے تین معنی بہت معروف ہیں۔ پہلا معنی ایجاد الشیء من العدم، عدم سے وجود میں کسی چیز کو لانا، یا ابتداء مخلوق جدید من غیر سابق له، ایک نئی تخلیق کرنا جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ کیسا معنی ہے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی اس میں شریک ہے ہی نہیں۔ سورۃ مریم علیہ الصلاۃ والسلام 6-7، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسان بھول گیا ہم نے اس کو پیدا کیا، اس سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا سورة الانعام 102، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ چوتھی جگہ فرمایا سورۃ غافر 6-2، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، جو خالق کو نہیں مانتا وہ دنیا میں تؤفکون یؤفکون دھکے ہی کھاتا رہتا ہے، اسے کچھ ملتا نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے شرک کی وجہ سے۔ دوسرا معنی جو خالق کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، التحیہ والتقدیر والتشکیل والتجمیع والترکیب۔ التحیہ تیاری، تقدیر اندازہ، تشکیل شکل و صورت، تجمیع جمع کرنا، ترکیب جوڑ کے انسان بنا دیا۔ سورۃ المائدہ 110، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر
اللہ عز و جلال نے سورۃ آل عمران میں ایک دوسرے مرحلے کا تذکرہ کیا 149 انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر اور تیسری جگہ سورۃ الصافات 126 اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین اور سورۃ المؤمنون میں 14
ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
تو دوسرا معنی جو قرآن مجید نے الخالق کا بیان کیا ہے التحیہ التقدیر اور التشکیل تجمیع اور الترکیب. تیسرا معنی الکذب. جھوٹ کے معنی میں بھی ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے جو اللہ عز و جلال کی شان کے لائق نہیں. جھوٹ کے بارے میں سوچنا گمان کرنا یہ کسی نبی کی طرف بھی یا اللہ عز و جلال کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں.
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
سورة العنكبوت 17 اور سورة الشعراء 37 إن هذا إلا خلق الأولين. تو ان تینوں معنوں کو پہلے دو معنوں کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے گا اور تیسرے معنی کو بھی اگر اس اعتبار سے تعبیر کی جائے کہ اللہ کے علاوہ ہر خالق بننے والا جھوٹا ہے. خالق اور خلاق یہ دو مبارک ناموں کے دونوں میں معمولی سا فرق بھی ہے، پیدا کرنے والا اور بہت پیدا کرنے والا. اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، یہ خلاق معنی دے رہا ہے، اور بہت ساری شکلوں میں پیدا کی ہیں، بہت سارے رنگوں میں پیدا کی ہیں، بہت سارے احجام حجم میں پیدا کیے، کسی کا کتنا حجم، کسی کا کتنا حجم، اور بہت ساری تعداد میں پیدا کیے. اللہ ہی جانتا ان کی تعداد کتنی کتنی ہے. خلاق کا ایک معنی بھی یہ ہے کہ اللہ عزوجلال ایسے خلاق ہیں جس نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں اور بعض بعض کے ساتھ زندہ ہیں اور بعض بعض کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اور کوئی دنیا میں ایسا آیا ہی نہیں ہے جس نے ساری مخلوقات کو دیکھا ہو، جس نے ساری مخلوقات کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو. یہ صرف خلاق ہی جانتا ہے، کیونکہ خلاق العلیم اتنی زیادہ چیزوں کو پیدا کرنے والا، پھر ان کا ریکارڈ رکھنے والا، ان کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. اور مفسرین کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین میں 22,000 مخلوقات پیدا کی. کتنی؟ ان میں سے انسان ایک ہے، باقی کتنی ہوئی؟ خلاق کا اسم ایسے خالق کے لیے ہے جو ازل سے ابد تک پیدا کرنے والا ہے. اس سے پہلے کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا، خلاق ہی جانتا تھا، اور ایک وقت آنے والا جب دنیا ختم ہو جائے گی مخلوق، تو پھر بھی خلاق ہی زندہ ہوگا. خلاق کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا ہی خالق خلاق ہے جس نے اتنی زیادہ دنیا پیدا کی، یعنی قریب ایک نئے مرحلے میں منتقل ہو جائے گی، اس کے بعد کی زندگی اور تخلیق کے بارے میں وہی خلاق ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. خلاق کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ عز الجلال ان قریب ایسی مخلوقات پیدا کرنے والے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. کس وقت پیدا کرے گا، کتنی پیدا کرے گا، کیسی پیدا کرے گا، کیسا رنگ ہوگا، کیسا حجم ہوگا، کتنی تعداد میں پیدا کرے گا، یہ وہ خلاق ہی جانتا ہے. خلاق کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ عز الجلال نے اب بھی دنیا پیدا کی، پہلے بھی دنیا پیدا کی، جب چاہے گا پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی جو چاہے گا دوبارہ سے پیدا کرے گا، قیامت میں بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی. ثم ينشئ الله خلقا آخر، اللہ جنت کو بھرنے کے لیے بھی وہاں نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے. خلاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لا تعداد ان گنت مخلوقات پیدا کی ہیں. اس کی تعداد کے بارے میں فیصلہ کرنا کتنی تعداد ہے یہ درست نہیں، کیونکہ فیصلوں کے بارے میں بھی وہ اللہ جانتا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور کتنی کتنی تعداد رکھنی ہے اس کی حکمت کو بھی خلاق ہی جانتا ہے. خلاق کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی پیدا ہونے کے بعد، مخلوق بننے کے بعد چھپ نہیں سکتا اس خلاق سے. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں خالق اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود دیتا ہے، خلاق جو جب چاہے، جیسا چاہے، جتنی تعداد میں چاہے، جس کیفیت میں چاہے، ایک مرتبہ نہیں، قبر کے بعد بھی، حشر میں بھی، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا وہ خلاق ہے. تو اگر معمولی سا فرق بتانا ہو تو آپ خالق اور خلاق میں کیا فرق بتائیں گے؟ خالق و خلاق کا شرعی معنی کیا بنتا ہے؟ یہ مبارک نام اللہ عز الجلال کی صفات ربوبیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور صفات ربوبیت پانچ معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پہلا معنی صفت الخلق، اللہ نے پیدا کیا. دوسرا معنی صفت الملک، جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے. تیسرا معنی صفت التدبیر، جب خالق ہے تو مالک بھی ہے، مالک بھی ہے تو اپنی مرضی سے تدبیر بھی کرتا ہے. چوتھا معنی صفت الاحیاء، پانچواں معنی صفت الاماتہ والبعث والنشور، وہ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، تو زندہ بھی وہی کرتا ہے اور زندہ وہی کرے گا، مارتا بھی وہ ہے اور مارے گا. یہ پانچ صفات جو ہیں اللہ عز و جلال کے خالق اور خلاق کے نام سے سمجھ آتی ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 7520، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غل السعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مہنگائی ہو گئی. فقالوا یا رسول اللہ لو سعرت، اگر آپ ریٹ مقرر کر دیں. فقال ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، پیدا بھی اللہ نے کیا، کسی چیز کو روکتا بھی وہ ہے، کسی چیز کو پھیلاتا بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، ریٹ بھی وہی مقرر کرتا. وانی لارجو ان القى الله، میں اللہ سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ میں رب سے ملوں گا. ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها ايا في دم ولا مال، قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے نام اعمال میں کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا، نہ کسی کی جان کے بارے میں، نہ کسی کے مال کے بارے میں. مسند امام احمد، والیوم 3156، پیج نمبر. صحیح الجامع کی روایت ہے 7520، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. سورۃ آل عمران 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صحیح مسلم کی روایت ہے 2712، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی چارپائی کی طرف جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم انی اسألک العافیہ، اللہ تو نے میری نفس کو پیدا کیا اور تو ہی اسے فوت کرے گا، اس کی زندگی اور موت تیرے لیے ہے، اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، اللہ تو نفس کو مار دے تو اسے معاف کرنا، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. وہ آدمی فوراً کہتا ہے، اسمعت هذا من عمر، عبداللہ بن عمر سے، یہ دعا آپ نے عمر سے سنی؟ کہانی میں نے عمر سے بہتر سے سنی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2753، خول بنت حکیم السلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، من نزل منزلا ثم قال، جو کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے پھر یہ کہتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب تک وہاں سے چلا نہیں جاتا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں آپ بطور نوٹ لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس میں برکت رکھی ہے، یہ دعا صبح شام پڑھنی چاہیے،
انسان جس جگہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر موذی جانور اور کسی بھی تکلیف دینے والی چیز سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ یہاں شیء النکر آیا ہے، لم یضرہ شیء، والنکرۃ تدل علی العموم، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اللہ آفتوں سے، ناگہانی مصیبتوں سے بچاتے ہیں یہ دعا پڑھنے سے. امام اوزائی کہتے ہیں، زندگی میں ایک ہی مرتبہ بھولا تھا میں، اسی دن بچھو نے کاٹ لیا. اور ساتھ اس دعا میں ایک امید اللہ نے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ مر جائے، سیل ڈیڈ ہو گئے ہیں، تو خالق کی صفت پہ ایمان ہونا چاہیے، وہ عدم سے وجود دے سکتا ہے تو مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے. تو اس دعا کو انسان کو یاد کرنا چاہیے اور وطیرہ بنانا چاہیے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دلائل اگر قرآن میں تلاش کریں تو وہ دلائل تین اصولوں پر مبنی ہیں. نمبر ایک، تقریر کمال علم الرب سبحانہ و تعالی، قیامت کے بارے میں علم کمال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وهو بکل خلق علیم وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ. دوسرا اصول، تقریر کمال قدرتہ، اللہ عز و جلال کی کمال قدرت. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ. کمال علم، کمال قدرت اور کمال حکمت. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، یہ کھیلتے کھیلتے چیزیں نہیں بن گئیں. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. امام بیہقی سے یہ کہا کرتے تھے، الخلاق اس کو کہیں گے، الخالق خلقا بعد خلق، خالق تخلیق کے بعد تخلیق کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت نام الخالق سے ایک مومن کو کیا حصہ ملتا ہے؟ پانچ باتیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے. پہلی بات، واجب ہے اس مومن پر کہ وہ غور کرے اللہ کی مخلوقات میں کہ کیسی کیسی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یقین کر لے کہ جس چیز کے لیے جو چیز پیدا کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس خالق نے آسانیاں کرنی ہیں. خالق کا شکر ادا کرے جس نے پیدا کرنے کے بعد ہدایت بھی دے دی ہے. یقین کر لے کہ خالق مخلوق میں سے جس طرح ذات کے اعتبار سے جدا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی جدا ہے. اور پانچویں بات، اس خالق کے بارے میں ادنا سا وسوسہ بھی آئے، سوچ آئے، فکر آئے، کوئی بات کرے، اس کو برداشت نہ کرے، بلکہ تین کام کر لے. پہلا کام، آمنت باللہ ورسولی کہے، صحیح مسلم 1542. دوسرا کام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، یہ کہے. تیسرا کام، وَلِيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، اعوذ باللہ پڑھ لے. چوتھا کام، لِيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِ، بائیں طرف تھتکار دے. پانچواں کام، فَلِيَنْتَهِ، سوچنا روک دے، صحیح الجامع 8182. ایک حدیث آج کی اس کلاس میں ہی لکھی جائے بلکہ یاد کی جائے، صحیح الجامع کی 2976، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ عز و جلال کے بارے میں گہری تفکیر نہ کیا کریں وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہوں گے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب